نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں فہم دین، اور ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ آج چار مفتیان اکرام تشریف فرما ہیں، اور مختلف انداز سے اسلام کے حوالے سے اور بطور خاص اسلام کی امتیازی خصوصیات، اس پر انشاءاللہ العزیز آج کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ نیت کیجئے، اول تاخر اس پروگرام کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتن، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین، نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے ذکر و اذکار، تسبیحات اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاتن و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسی اسلام کو اللہ رب العالمین نے یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العالمین نے اس دین کو پورا کامل فرمایا، اپنی نعمتیں وہ ہم پر تام فرما دی، پوری فرما دی، اور یہ دین اسلام کی تعلیمات قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، اس کے اندر ان کے زندگی گزارنے کے معاملات ہوں، عبادات کے معاملات ہوں، نکاح کے معاملات ہوں، یا دیگر کسی طرح کے بھی جو ان کو درپیش مسائل اور احکامات ہیں، ہمارے دین نے بڑے خوبصورت انداز سے ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آج ہم اسلام کی انہی خصوصیات اور بطور خاص امتیازی خصوصیات پر گفتگو کریں گے، اور میں بلا تمہید اپنے جو بزرگ ہستیاں موجود ہیں تو میں بیچ میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ تو قبلہ مفتی سجاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی پچھلے سلسلے میں کمی محسوس ہوئی، اور الحمدللہ آج ہمارا یہ 1+4 کا جو ایک پورا پینل تھا، آپ تشریف لائے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی حسان صاحب ماشاءاللہ خوش آمدید، مفتی ماجد صاحب، مفتی جمیل صاحب، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سجاد صاحب، یہاں یہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ دین اسلام کہ جب ہم بات کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی جب ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو دو طرح کی چیزیں عام طور پر یہ سامنے آتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ اسلام بڑا ایک مشکل ہے، مشکل مشکل مراحل سے گزر کر اگر اسلام کی بات کریں تو بڑے مشکل مراحل ہے اس میں، یہ بات بھی ہوتی ہے۔ اچھا، میں ساتھ چاہوں گا دوسرا پہلو بھی اس کو ساتھ ہی ہم اٹیچ کریں گے۔ بعض وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مشکل تو یہ مولویوں نے کیا ہے، آسان، یہ دو طرح کا یہ سوال ہے۔ آپ پہلے اس کے ابتدائی جز پر کچھ گفتگو کریں، اور پھر انشاءاللہ بیچ میں یہ دوسرا سوال بھی آپ سے کرنا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام بہت آسان دین ہے، دین اسلام اپنے احکامات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے بہت ہی آسان دین ہے۔ یہ کہنا کہ مولویوں نے یا مفتیوں نے یا علماء نے اس کو مشکل کر دیا، یہ در حقیقت دین سے لا علمی کی بنیاد پر ہے۔ ہماری عوام کی اکثریت جو معمولات سر انجام دیتی ہے وہ اپنی مرضی سے انجام دیتی ہے اور اس کے بارے میں معلومات نہیں لیتی، اور جب معلومات لیتی ہے تو اس وقت وہ معاملہ بالکل الٹا کر چکی ہوتی ہے۔ اب جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یوں نہیں کرنا تھا، یوں کرنا تھا، اور اب چونکہ سیدھے راستے سے وہ ایک غلط راستے پر چلا ہے اور اس کو سیدھا کرنا اب دشوار ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ دین اسلام تو بہت مشکل دین ہے۔ اس کی آپ مثال یوں لیجئے کہ دارالافتاء سے آپ کا تعلق ہے کہ شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ اس طریقے سے دیں یہ احسن طریقہ ہے، اور یہ والا جو طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے یہ بدعت ہے۔ اب لوگ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ احسن طریقے کو چھوڑ کر وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس کا حکم بہت زیادہ سخت ہے۔ یعنی اب انہوں نے جب وہ طریقہ اختیار کر لیا جس کو شریعت نے بھی ناپسندیدہ قرار دیا، اب جب وہ اس کا حل چاہتے ہیں تو وہ حکم کے اعتبار سے اس میں تھوڑا سخت پہلو موجود ہے، تو اب وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جناب دین اسلام تو مشکل نہیں ہے اور انہوں نے ہمیں مشکل حکم بیان کر دیا۔ اور اگر دین کی معلوم نہ ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو بہت ہی آسان ہوتی ہیں وہ مشکل ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات بندے کی جان بھی لے لیتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی غزوے پر تشریف لے گئے، کسی جنگ میں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک شخص کے سر پر پتھر لگا اور سر زخمی ہو گیا۔
اللہ،
اب ان کے اوپر غسل کرنا فرض ہو گیا، غسل کرنا ضروری تھا، تو اب انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا کہ اب ایسی حالت میں جبکہ میرا سر پھٹا ہوا ہے کیا میں غسل کی بجائے تیمم کر لوں، یا مجھ پر غسل کرنا ہی ضروری ہے؟ تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے اوپر غسل فرض ہے تو تمہیں غسل کرنا ہی ضروری ہے۔ اس نے غسل کیا، غسل کرنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ حاضر ہوئے تو تمام معاملہ عرض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔
اللہ،
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اس کا علم نہ تھا تو علم نہ ہونے کی جو دوا ہے وہ علم والوں سے پوچھنا ہے، اگر علم والوں سے پوچھ لیا جاتا تو اس کا انتقال نہ ہوتا۔ اگر یہ تیمم کر لیتا یا اپنے زخم پر پٹی باندھ کر اس پر مسا کر لیتا اور بقیہ جسم کو دھو لیتا تو اس صورت میں اس کی جان بچ جاتی۔ تو اب اس صورت میں دیکھیے کہ مسئلہ بہت آسان تھا کہ شریعت مطہرہ نے ایسے حالات میں غسل کی جگہ پر تیمم کا جو ہے وہ تیمم رکھا ہے، تیمم جو ہے غسل کا نائب ہے، لیکن چونکہ پوچھا ان لوگوں سے گیا کہ جو علم نہیں رکھتے تھے، تو علم نہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کو مشکل کر دیا۔ تو یہی ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے ماہرین سے نہیں پوچھتے، تو ماہرین سے نہ پوچھنے کی وجہ سے ہم خود مشقت برداشت کر لیتے ہیں، اور پھر جب اس کی آسانی ہمارے اوپر ظاہر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم خود کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب دین تو بہت آسان تھا، ہمیں مشکل کر کے بتایا گیا۔ تو اس لیے مشکل کر کے بتایا گیا کہ آپ نے ان کے ماہرین سے نہیں پوچھا، اور آپ جب پوچھنے کا وقت تھا اس وقت آپ نے نہیں پوچھا، تو اس اعتبار سے مشکل اور تنگی ہوئی۔ اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جو تنگی والا پہلو ہے وہ ہمارے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ دین اسلام تو بہت آسان ہے لیکن ہمارے نفس کی خواہشات، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے اس کے مطابق ہی ہمیں حکم مل جائے۔ میں جو ہے وہ پانچ وقت کی نماز کی بجائے بس دو وقت کی نماز پڑھوں اور یہی مجھے کفایت ہو جائے، میں شادی بیاہ کے موقع کے اوپر موسیقی ناچ گانا کروں اور مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ناجائز ہے، میں یہ کہوں کہ خوشی کا موقع ہے، دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے, تو ایک لا علمی ہمارے معاملات کو سخت کر دیتی ہے اور ایک ہمارے اپنے نفس کی خواہش, یہ ہمارے معاملات کو جو ہے وہ تنگی پیدا کرتی ہے, ورنہ دین کے معاملات میں
اسلام دین کے اندر یہ وصف موجود ہے اور احکامات اپنے اپنے اعتبار سے. مفتی حسان صاحب, میں بھی آپ کی طرف آؤں گا. ماشاءاللہ سجاد صاحب نے گفتگو کی ہے دین آسان اور دین مشکل. میں چاہوں گا اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھایا جائے, اور یہ جو اعتراضات ہیں جیسے قبلہ حسان سجاد صاحب نے باتیں کی, وہ احکامات کے اعتبار سے کہ احکامات میں بھی دین نے لوگوں کے مطابق, یعنی کوئی مرض میں آتا ہے, اب اسے نماز کے اعتبار سے دیکھیں تو کس طرح کی سہولیات اسے, یعنی یوں ہے کہ اسے آسانی دی گئی ہے, اور اس طرح کتنے احکامات ہیں جن میں آسانیاں ہیں, تو یہ دونوں پہلو کو آپ سامنے رکھتے ہوئے کچھ اس پہ گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلا جو آپ نے بات کی ہے کہ دین کے احکام اور اس اعتبار سے دین میں آسانی, تو احادیث طیبہ واضح اور صاف الفاظ میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر, دین آسان ہے, ولن یشاد الدین الا غلبہ, کہ اگر کوئی شخص دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا تو ایسا نہیں ہو سکے گا, دین ہی اس پر غالب رہے گا.
صحیح.
اس کو یوں سمجھایا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ جو بندے کے اوپر فرض کی گئی ہے,
ٹھیک ہے,
جو بندے کے اوپر واجب ہے, جو بندے کے اوپر مقرر ہے, وہ بندے نے ادا کرنی ہے. پانچوں نمازیں ہیں, اگر یہ اس کے اوپر شاک بھی گزرتی ہیں, اس کے اوپر مشکل بھی گزرتی ہیں, تو اس کو یہ ادا کرنی ہے, اس میں یہ سستی کاہلی نہیں کر سکتا, یہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس کے لیے کچھ چیزیں مقرر ہیں. ہم کسی دکان پر, کسی فیکٹری میں, کسی جگہ پر کام کرتے ہیں, ہمیں اس کا عوض ملتا ہے, بدلہ ملتا ہے, تو وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم وہاں بیٹھے رہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنا دن گزاریں اور اس کے بدلے میں ہمیں کوئی چیز مل رہی ہو, بلکہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو اس کے عوض میں ہمیں کچھ ملتا ہے. وہاں پہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اتنا مشکل کام کرنا پڑا کہ جس کی وجہ سے یہ چیز میرے لیے مشکل ہے, میرے لیے شاک ہے, کیونکہ اس کو اس کے بدلے جو اجر ملا ہے, جو چیز اسے دی جا رہی ہے, اس کے مقابلے میں اس نے یہ کام کیا ہے. تو اب اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نظر کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی طرف نظر کریں گے جو اس نے ابتدا میں ہی ہمیں عطا کی ہیں, اس نے ہمیں زندگی دی, اس نے ہمیں جسم دیا, اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی, اس نے کام کرنے کی طاقت دی, تو ان تمام کے بدلے اگر وہ کچھ مختصر عبادات ہمارے اوپر مقرر کر رہا ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ دین پر اگر کوئی غالب آنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکے گا, دین اس پر غالب آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی عبادات جو بندے کے لیے واجب نہیں, فرض نہیں, سنت موقع نہیں, اس کے بارے میں فرمایا کہ بندہ اپنے لیے اتنی ہی مقرر کرے کہ جتنا وہ اس کو نبھا سکتا ہے. اب اگر وہ اپنی طاقت سے زیادہ, اپنی قوت سے زیادہ, اپنے اوپر خود مشکل ڈالتے ہوئے, اپنے اوپر خود مشقتیں ڈالتے ہوئے اتنی نمازیں مقرر کر لیتا ہے کہ روزانہ میں 1000 نفل پڑھوں گا, روزانہ میں 100 نفل پڑھوں گا, سارا سال میں روزہ رکھوں گا, حالانکہ شریعت مطہرہ نے اس کا مکلف نہیں کیا تھا, تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ اس پر قادر نہیں ہوگا, اتنی قوت نہیں رکھے گا, تو پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو وہ چھوڑ دے گا. اور فرمایا کہ یہی دین کا اس کے اوپر غالب آ جانے, کہ دین نے اس کے اوپر یہ چیزیں مقرر نہیں کی, اس نے خود اپنے اوپر مقرر کر لی اور پھر اس کے لیے مشکل پیش آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا, ایک مثال کے ذریعے فرمایا کہ صبح کے وقت چلنے سے, شام کے وقت چلنے سے اور رات کے آخری پہر میں چلنے کے ذریعے مدد طلب کرو. اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ مسافر اگر اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے مسلسل چلتا رہے, یعنی اس کا سفر مثال کے طور پر ایک ہفتے کا ہے اور اس نے ایک ہفتے میں اپنے مقام پر پہنچنا ہے اور وہ مسلسل چلتا رہے گا, تو وہ ایک اور دو دن کے بعد تھک جائے گا, وہ نہیں چل پائے گا اس کے بعد. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ٹھہر کے چلتا ہے, منزل پر پڑاؤ ڈالتا ہے, کسی مقام پہ اسٹے کرتا ہے, ٹھہرتا ہے, پھر آگے جاتا ہے, پھر ٹھہرتا ہے, پھر آگے جاتا ہے, تو وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. تو فرمایا اسی طرح سے مختلف اوقات کے اندر عبادات کر کے اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. ہمارا دین دو چیزوں کے اندر ہے, نہ غفلت ہے نہ اس کے اندر مشقت ہے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ ہمیں اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ ہم صرف سوئے رہیں اور ہم کچھ بھی نہ کریں, ایسا نہیں. اور اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اپنے اوپر ایسی چیز لے لیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو نبھا نہ سکیں. حدیث پاک میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین دین کے کام وہ ہیں کہ جو باطل سے دور اور بالکل آسان ہو.
کیا بات,
آسانی کے ساتھ جو کیے جا سکتے ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے. آخر میں صرف ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے پاس ایک خاتون موجود تھیں, وہ گفتگو کر رہی تھیں, اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام عورت چلی گئی تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ, یہ فلاں خاتون ہیں جن کی عبادت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنی عبادت کرتی ہیں, اتنی عبادت کرتی ہیں, اتنے کام, اتنے نیکی کے کام کرتی ہیں. تو فرمایا ماں رک جاؤ, علیکم بما تطیقون, تمہارے اوپر وہی کرنا لازم ہے کہ جس کی تم طاقت رکھتے ہو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اجر دینے سے نہیں رکتا جب تک کہ تم خود ملال کے اندر نہ پڑ جاؤ. تم خود نہ رک جاؤ, تم خود اس کام کو کرنا نہ چھوڑ دو, اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دینے سے نہیں رکے گا. تو اس لیے ہمارے دین نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں. وجہ وہی ابتدا والی بات ہے کہ ہم دین کو سیکھتے نہیں ہیں, اور عمومی طور پر جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ عبادات کے جن کو ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, پانچ وقت کی نماز, بوڑھے, اتنے بوڑھے لوگ کہ جو عام روٹین میں دوسرے کام نہیں کرتے لیکن انہوں نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہوتی ہے, وہ عبادت کرتے ہیں, اس بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں, آسانی کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. وجہ وہی کہ ایک تو آپ نے دین کے احکام کو صحیح طریقے سے سیکھا نہیں, اس لیے آپ دوسری راہ کی طرف چلے گئے, اور دوسرا یہ کہ آپ کی نفسانی خواہشات وہ ہیں کہ جو آپ کو اپنے پروردگار کی عبادات سے, اس کے احکام پر عمل کرنے سے روکتی ہیں, اس لیے دین مشکل لگتا ہے, ورنہ دین مشکل نہیں ہے.
مدنی چین کے ناظرین, یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. ہمارے دو سیگمنٹ ہوتے ہیں, ایک سیگمنٹ ہے کتاب کا تعارف, اور ایک سیگمنٹ ہمارا ہے مشہور غلط فہمی. انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے. کالز بھی ہیں, آپ کا بھی حق بنتا ہے, ناظرین کی بھی گفتگو ساتھ لے کر چلیں گے. تو جی, پہلے کال سنا.
انشاءاللہ درجن, آپ کا سلسلہ مفتی شفیق صاحب بہت پیارا ہے, علمی گفتگو ہے, مسلمانوں کا میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہمیں ذرا اول العظم نبیوں کے بارے میں بھی بتا دیں, وہ کون کون تھے اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سارے مفتیان کرام مل کر کرتے ہیں, تو یہ ایک خوبصورت پینل بیٹھا ہوا ہے. اول العظم رسول کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت, فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ, کچھ فرمائیں آپ ہی.
دیکھیں, انبیاء کرام سارے کے سارے جتنے آئے ہیں وہ مشقتیں ان کے اوپر آتی رہی ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آتی ہیں, پھر ان کے ساتھ کے جو ان سے قریب ہیں ان پر آتی ہیں. یعنی جس کا مرتبہ, جس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو آزمایا جاتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنا دین کی راہ کے اندر مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. یہ حدیث کے حدیث کا مفہوم ہے. تو اول العظم رسل کے جن کا عظم جو تھا, ہمت والے تھے, ان کے صبر کی طرح حضور علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ فصبر, آپ صبر کیجئے, کما صبر اولو العزم من الرسل, جیسا کہ اولو العزم رسل ہمت والے رسولوں نے جو ہے وہ صبر کیا. تو اولو العزم رسل جو ہیں ان میں خاص طور پہ پانچ ہستیوں کے نام آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو ان میں سب سے اعلیٰ بالا ہے, پھر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی مشقتیں بھی اپنی جگہ پر تھیں کہ اس انداز میں کہ روئے زمین پر واحد تھے جو اس وقت توحید کا پرچم لے کر نکلے تھے, اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر انہوں نے دین کو, اللہ تبارک و تعالی کی توحید, ابراہیم علیہ السلام توحید کو عام کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے, پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام, اور سب سے پہلے کافروں کی طرف بھیجے گئے رسول حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. یہ پانچ جو رسول ہیں اولو العزم رسل کہلاتے ہیں, اور یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل ہستیاں ہیں, اسی ترتیب سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے.
انبیاء کرام علیہ السلام میں یعنی تمام فرشتوں اور انبیاء اور رسولوں میں سب سے مرتبے میں یہ پانچ ہیں, اور ان پانچوں میں سب سے بلند مرتبے پر اور فضیلت پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور پھر حضرت عیسیٰ اور نوح علیہ السلام. اللہ کریم یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے, عظمت بھی ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ
ہمارا
نبی. سبحان اللہ, سنا دینا یار شعر, طرز میں بھی سنا دینا. یہ
خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں سے
رحمہ کی شاعری, ناتے بھی ہیں, عقائد بھی بیان ہو رہے ہیں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت کو بھی بیان اس انداز سے وہ فرمایا ہے. ماجد صاحب آپ کی طرف اب آؤں گا, اور ایک ہے اسلام کا امتیازی وصف دین فطرت. جی یہ سوال بھی ابھی اس کو بھی یہ شاید سمجھانے میں بھی یہ آپ ہی اس پر کچھ روشنی ڈالیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے.
ماشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع جیسا کہ ہمارے سلسلے کا ہے کہ امتیاز کی, اسلام کی جو ہے امتیازی خصوصیات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے. اللہ جل مجدہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, فرمایا تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا کر لو.
ٹھیک ہے.
پھر آگے ارشاد فرمایا, فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا لفظ استعمال فرمایا ہے,
ارشاد فرمایا,
اور یہی ارشاد فرمایا, اور یہی جو فطرت ہے یہی دین اسلام کا ایک امتیازی خصوصیت بھی ہے. اس آیت کے تحت مفسرین کرام نے مختلف اس کے معنی ارشاد فرمائے. ایک معنی فطرت کا تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ والی فطرت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو جمع فرمایا, یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ابھی نہیں ہوئی تھی, ارواح کو جمع فرمایا, روحوں کو جمع فرمایا, اور سوال کیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا, بلا, کہ پروردگار بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. تو اسی فطرت کے اوپر ہر بچے کی پیدائش ہوتی ہے. دنیا میں جو بھی آتا ہے بچہ یا بچی, اس کی پیدائش اسی فطرت کے اوپر ہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
اسی کو حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلو ولدن یولدو علی الفطرہ, کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
پھر آگے حدیث میں ارشاد فرمایا, والوالدانی یونسرانہی یحویدانہی اور یمجسانی, کہ پھر جو اس کے والدین ہیں اس کو دین اسلام سے پھیر دیتے ہیں, دوسرے دین کی طرف لے جاتے ہیں. ایک معنی تو یہ ارشاد فرمایا. دوسرا معنی جو مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ فطرت سے مراد یہ ہے خلقت, یعنی اللہ جل مجدہ نے انسان کو پیدا فرمایا.
ٹھیک ہے.
انسان کو اس طرح سے پیدا فرمایا کہ انسان دین اسلام کو قبول کر سکتا ہے, اس میں دین اسلام کو قبول کرنے کی, دین اسلام پر آ کے احکامات پر عمل کرنے کی, دین اسلام کے عقائد و نظریات کو اپنانے کی, جو صلاحیت تھی، جو خمیر تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کیا ہے.
ٹھیک ہے.
جب بھی کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی خلقت پر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اس کی خلقت میں، اس کے خمیر میں دین اسلام کو قبول کرنے کی، دین اسلام پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. تو یہ ایک دین اسلام کی امتیازی جو خصوصیت ہے وہ اس اعتبار سے ہے. اس کو یوں مثال سے سمجھ لیں آپ کہ جب کوئی شخص کوئی بھی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی بھی چیز بناتا ہے، موبائل ہمارے سامنے ہے یا ایل ای ڈی ہے یا اے سی ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص جب کوئی چیز بناتا ہے تو جب وہ کوئی چیز بناتا ہے اس کے مطابق وہ ہمیں ایک کاپی بھی ساتھ دے دیتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ والا ہے، آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے، اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا تو اس چیز کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے. گاڑی ہے، پیٹرول پر چلتی ہے، آپ نے اس میں ڈیزل ڈال دیا، گاڑی خراب ہو جائے گی. اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ایجادات ہیں، جب وہ چیز کمپنی سے بن کر آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک کاپی ملتی ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کار ملتا ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے. تو یہاں مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو رب عز و جل خود یہ ارشاد فرماتا ہے، پچھلے سلسلے میں بھی ہماری بات ہوئی، اس سلسلے کی ابتدا میں بھی آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی بچے کی پیدائش ہو، یعنی جو خود تخلیق کرنے والا ہے، جو خود بنانے والا ہے، وہ بننے والی چیز کو اس طرح سے بنا دے کہ وہ اس کی اپنی پسند کے ہی خلاف ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی انسان کو پیدا کیا تو اس میں ایسا خمیر رکھا ہوا ہے کہ وہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور دین اسلام کے مطابق اسے اپنی زندگی گزارنے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف کسی طرح کی کوئی مشقت نہیں ہوگی. تو یوں ایک دین اسلام کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عالمگیر مذہب ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، اگرچہ پہلے اعتبار سے دیکھا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، جو وعدہ لیا تھا اس اعتبار سے، یا دوسرے اعتبار سے لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تخلیق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہی ہے. لہٰذا تمام لوگوں کے اندر اس چیز کا خمیر موجود ہے کہ وہ دین اسلام کے اوپر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں.
ماشاءاللہ. اس سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے. جمیل صاحب آپ کافی دیر سے خاموش ہیں، اور آپ ہی کچھ ارشاد فرمائیں، پھر اس کے بعد سیگمنٹ شروع کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام کی بے شمار امتیازی خصوصیات ہیں، جن میں سے چند ایک ہمارے یہ مفتیان کرام بیان فرما ہی رہے ہیں. ایک خصوصیت دین اسلام کے شفیق بھائی یہ ہے کہ دین اسلام سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دین ہے وہ، اور دین اسلام جو ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کی تبلیغ فرما رہے ہیں، بنیادی اعتبار سے یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی عقائد، جو نظریات ہیں، وہ کائنات میں، جب دنیا میں جب سب سے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی پھر اولاد کا سلسلہ ہوا، تو جو پیغام خداوندی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں، جو شمع آپ لے کر آئے تھے، ہر نبی اپنے اپنے دور میں اس شمع کو روشن کرتے رہے، لوگوں کی ہدایت کا سامان فرماتے رہے، اور بالآخر یہ سلسلہ چلتے 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 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آخری ایک اس سلسلہ نبوت کی جو آخری کڑی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل ہو رہی ہے. تو دین اسلام جو ہے نا، یہ تھوڑا سا ایک یعنی وہم بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ حضور کا دین یہ دین اسلام ہے، اور دیگر جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جس دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں کیا وہ الگ الگ ہے؟ اچھا. تو الگ نہیں ہے. دین اسلام ہر دور میں ہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی دین کی، جس کا نام اسلام ہے،
ٹھیک ہے،
ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ صرف قرآن کے بعد جو حضور کا جو دین ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے، دین ہمیشہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی رہا ہے. ہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں دین اسلام سے ہٹ کر بہت سارے مذاہب پیدا ہوتے چلے گئے تھے.
اچھا،
تو ہر نبی اپنے دور میں جس دین کی دعوت دیتے رہے ہیں اس کا نام ہے دین اسلام. اسلام ٹھیک ہے. اب چونکہ اس وقت جو ہمارا جو ٹاپک دین اسلام کی امتیازی خصوصیات ہیں، تو اس وقت اگر ہم دیگر ادیان کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اب جب کہا جاتا ہے کہ دین اسلام مسلمان، تو عام طور پہ اب اس میں ایک خاص تناظر میں پھر اس کو لیا جاتا ہے کہ جو امت محمدیہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، قیامت تک لاتے رہیں گے، وہ مسلمان کہلاتے ہیں. اور دیگر جو مذاہب والے ہیں جیسے کہ اہل کتاب ہیں، ان میں یہودی ہیں، نصارہ ہیں، تو ان کو مسلمان نہیں کہا جاتا. ان کا جو دین ہے اس دین کو جو اس وقت دین اسلام نہیں کہا جاتا. وجہ کیا ہے کہ دین اسلام جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جس کی تبلیغ کرتے آئے ہیں، ان کی جو وصال کے بعد انہی کے نام لیوا جو افراد ہیں جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، آپ کے وصال ظاہری کے بعد ان کے جو دینی عقائد جو آپ نے بیان فرمائے تھے اس میں تبدیلی آنے لگ گئی.
ٹھیک ہے.
اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہودیوں کا یہ نظریہ ہے. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں بھی خدا ہوں، میری بھی عبادت کرو، یا میں خدا کی جو الوہیت وصف الوہیت ہے اس میں بھی شریک ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا، لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو آپ کے پیروکار تھے ان میں ایسے نظریات پیدا ہو گئے کہ جو آپ کی تعلیمات کے خلاف ہیں. تو یوں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ ونسوا حظاً مما ذکروا به. تو قرآن پاک میں فرمایا گیا انہوں نے جو کلمات ہیں جو انبیاء کرام نے تعلیمات ارشاد فرمائی تھیں ان میں تحریفیں کی ہیں، جو انہیں نصیحتیں کی گئیں تو ان کو بھول گئے. تو اب اس حوالے سے جو اب جب کہا جاتا ہے نا دین اسلام، تو دین اسلام جس کی ہر نبی تعلیم دیتے آئے تھے، آج بھی دین اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہی عقائد کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور مستحق کی عبادت نہیں ہے. ہاں، اب جب دین اسلام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو پھر دیگر ادیان کے مقابلے میں جب اس کا تقابل کرتے ہیں تو وہ جیسے اس وقت جو یہودی کہلانے والے ہیں ان کے نظریات موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ گئے. تو اب جب کہا جائے گا نا یہودیت تو وہ باطل ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. عیسائی، نصرانیت، جب یہ کہا جائے گا دین اسلام کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو تعلیمات لے کر آئے تھے ان کے بعد ان کی قوم یہ اس تعلیم سے ہٹ گئی، اب اس ہٹنے کے بعد اسی پہ قائم ہے، تو اب وہ دین اسلام سے بالکل جدا گانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بھیجنے کا جو مقصد تھا اس میں ایک امتیازی اور خصوصی جو وصف ہے، فرق ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ میں اپنی چند خصوصیات بیان کرنے کے بعد اس میں ایک خصوصیت ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں، وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، کہ زمانے سابق میں جو نبی ہوا کرتے تھے وہ اپنی ہی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے.
ٹھیک ہے.
وہ فرمائے کہ وبعثت الی الناس عامہ، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے.
ٹھیک.
ہم دیکھتے ہیں والی عاد اخاہم ہودا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام،
کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کا ذکر.
ہاں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. خود حضور فرما رہے ہیں کہ بعثت الی الناس عامہ، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ میں ہر سرخ رنگ اور ہر سیاہ رنگ کے شخص کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی ہر گورے کالے شخص کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں مزید واضح الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا جو دین دین اسلام ہے, اس کے ماننے والوں میں کسی خاص قبیلے کی کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ قبیلہ تو مسلمان ہے بقیہ اسلام نہیں لا سکتے. جبکہ دین اسلام کے مقابل اس وقت جو رائج مذاہب اور ادیان ہیں ان کے اندر تخصیصات ہیں. وہ قبیلہ ہے وہ اپنے اندر دوسرے کو انٹری دیتا ہی نہیں ہے. جیسے یہودی ہیں, یہودیوں کے دین میں جو بنی اسرائیل کا جو خاص طبقہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہودا نام کے آپ کے بیٹے تھے, ان کی اولاد میں وہ دین وہ اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغ تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی, تورات کی جو تعلیمات وہ چھوڑتے جا رہے تھے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا مصدق لما بین یدی من التوراۃ, کہ میں اس لیے نہ آیا ہوں تمہارے پاس کہ میں تورات میں جو چیزیں تھیں احکامات تھے ان کی میں تصدیق کر رہا ہوں. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی جو بھیڑیں ہیں نا بکھری ہوئی بھیڑیں ان کو سمیٹنے کے لیے آیا ہوں. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کا دائرہ کار ہے وہ بنی اسرائیل کی حد تک ہی تھا. اس میں بنی اسماعیل, عیسیٰ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, ان کے لیے ان کے پیغامات نہیں تھے, احکام شرع نہیں تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے یہ عام ہے ہر شخص کے لیے, چاہے وہ بت پرست ہو, ستارہ پرست ہو, سورج کی پرستش کرتا ہو, چاند ستاروں کو پوجتا ہو, آگ کی پوجا کرتا ہو, یا اہل کتاب کہلاتا ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہر شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا حکم ہے. اس کو اگر ہم آیت میثاق سے دیکھیں نا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے پہلے لے لیا تھا کہ جب تمہارے پاس رسول آئیں گے تصدیق کر رہے ہوں گے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا, ان کی مدد کرنی ہوگی. تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں, کسی خاص علاقے کے لیے نہیں, کسی خاص فرمائیں گے آپ؟
جی جی, اچھا یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے یہ فرمایا نا کہ وہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا دین دین اسلام ہے, تو اس کو یوں ہم کہہ سکتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ تمام جو انبیاء ہیں وہ بنو اللہ تھے, باپ ایک ہی ہے ان کا, تو یعنی بھائی بھائی ہیں آپس میں. تو عقیدے کے اعتبار سے,
عقیدے کے اعتبار سے,
نظریات کے اعتبار سے, کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے, آخرت پر ایمان ہے, مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے, جنت,
بنیادی عقائد ہیں,
کتب وغیرہ, یہ اس کے حوالے سے کہ یہ تمام کے تمام اس اعتبار سے ایک ہی. اور دوسرا جو فروعی مسائل ہیں, یعنی جو عبادات ہیں وہ ہر مذہب کی الگ الگ, جیسے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی عبادات تھیں, پھر ہمارے جب دین آیا تو اس اعتبار سے وہ عبادت الگ.
اعمال کے اعتبار سے دین اسلام آسان ہے,
آسان ہے
بنسبت دوسرے ادیان کے. جیسے جس زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی, ان کے ہاں زکوٰۃ چوتھائی مال تھی,
جی جی,
یعنی مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ میں دینا تھا, ہمارے ہاں 2.5%. تو اسی طرح ان کے ہاں احکام اتنے سخت تھے, جیسے شریعت موسوی میں, کہ اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ جائے تو پانی سے اس کو زائل نہیں کرنا تھا, بلکہ اس جگہ کو ہی کاٹ دینا تھا. بعض شریعتوں میں یہ بھی احکام تھے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر دیتا, رات کو گناہ کرتا, تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا,
لکھا جاتا
کہ اس نے یہ گناہ کیے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے احکامات تھے جن میں جو ہے وہ سخت احکام تھے, لیکن دین اسلام کے جب احکام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی وسعت عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے کہ اس میں بہت آسانیاں,
یعنی فرمائی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی آسانیاں ہیں, اپنا ایمان اسلام. پنچان کا ناظرین, یہ گفتگو سننے کے بھی ایک اپنا ٹیسٹ ذائقہ بنائیں, اور اس طرح کی گفتگو کو بھی نا یہ علم سیکھنے کی نیت سے آپ جب یہ بھی سنیں گے اور پھر اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ کتنی کمی ہے میرے اندر اس حوالے سے. میں ایک حدیث پاک جس میں ارشاد فرمایا, من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا, جو شخص اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، فرمایا وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کا ذائقہ. اچھا سجاد صاحب، جو بیمار آدمی ہے اس کو کسی چیز کی لذت نہیں محسوس ہوتی، اس کو اچھا سے اچھا کھانا بھی، بیمار ہے ظاہر ہے، اس کو پھر لذت وہ اس طرح کی نہیں آتی، وہ تندرست آدمی کو بڑی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح جہاں جسمانی بیماری کے اندر گئے تو کچھ لذتیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں، تو جب روحانی بیمار ہوں گے تو پھر بھی لذتیں ختم ہوگی. تو اس لیے جسمانی جب حواس ٹھیک ہو جاتے ہیں، طبیعتیں بہتر ہو جاتی ہیں، تو کھانے کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں. تو روحانی طور پر جب وہ مرض دور ہوں گے، اور وہ مرض کیسے دور ہوں گے؟ جب ہمارے اندر اعمال کی درستگی ہو، ایمان کی پختگی ہو، نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہو، اطاعت الہی، اطاعت رسول کا جذبہ ہو، اور اس انداز سے کہ اسلام کے جتنے بھی احکام آتے ہیں بظاہر میرے اعتبار سے وہ مشکل ہیں، یا مجھے اس وقت فی الوقت وہ مشکل لگ رہے ہیں، میں نے اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے من رضی باللہ ربن، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اور اللہ کے رب ہونے کے راضی ہونے کا مطلب یہ کہ جو رب نے فرمایا میں نے اس پر عمل کرنا ہے، جو اسلام نے فرمایا میں نے اس پر عمل کرنا ہے، اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ نے فرمایا اس پر میں نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ روحانی طور پر بھی ہمیں سکون ملے گا. اب میں آپ کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتا ہوں حضرت. کتاب
ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اصل میں جو جمیل بھائی نے بیان کی نا، وہ تھوڑی دلچسپ بات ہے اس حوالے سے، کہ جیسے یہ فرمایا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. اچھا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو مسلم کا لفظ ہے، یہ مسلم کا لفظ براہ راست کیا صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے، یا پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کو بھی مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست محدث گزرے ہیں، فقی بھی ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ دیگر امتوں کو بھی مسلم کہہ سکتے ہیں، مسلمان کہا جا سکتے ہیں. پچھلی امتیں، اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل، ابھی نہیں، اس سے قبل، پہلے. اور جو حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ موقف ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا ہی نام مسلم رکھا ہے، تم ہی مسلمان ہو. تو انہوں نے پورا اس کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے، اتمام النعمہ فی اختصاص الاسلام بہذہ الامہ، کہ نعمت کا تمام کرنا، اور اللہ نے اسلام یعنی مسلمان ہونے کا جو نام ہے وہ خاص طور پر ہماری امت کو دیا ہے، اور دلیل کے ساتھ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے. تو حقیقت وہی ہے جو آپ نے بیان کی، کہ اسلام ہی ہر نبی کا مذہب تھا، اور ان کے تابع کر کے سب کو مسلمان کہا جاتا تھا. لیکن ایک قول یہ ہے، ایک موقف یہ ہے، کہ جس کو کثیر علماء نے اختیار کیا، کہ مسلمان کا جو کلمہ ہے وہ اسی امت کے ساتھ خاص ہے.
ماشاءاللہ. اچھا، گفتگو اتنی مزیدار ہو رہی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ حسان صاحب آپ کے بارے میں کچھ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں، اور سب کے بارے میں آئے ہوئے ہیں. ایک میں سے یہ آیا، آج میرے کتنے استاد یہاں جمع ہیں، نام بتا دیتے بھائی کون کون سے. یہ تو یقینی سی بات ہے، آپ کے حسان صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، سجاد صاحب بھی ہیں، اور قبلہ جمیل صاحب بھی ہیں، اور
مفتی شفیق صاحب بھی
ہیں، سنت، اور ماجد بھائی آپ بھی تدریس فرماتے رہے ماشاءاللہ، اور ویسے دارالتا اہل سنت میں اس طور پر بھی تو آپ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. تو ایک دو کال دیں، اس کے بعد سیگمنٹ چلیں.
ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور پیارا پروگرام مدنی چینل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ علم دین کے دریا بہائے گا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان موجود ہیں، کیا وہ سبھی حضور کی امت ہیں، یا صرف کلمہ گو مسلمان کو حضور کی امت کہا جائے گا؟ جزاک اللہ،
بہت شکریہ آپ کی یہ نوازش، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اور ایک اور
مفتیان اکرام سے یہ میرا سوال عرض ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اسی قرآن سے لوگ باغ ہدایت پائیں گے، اور اسی قرآن سے لوگ باغ گمراہ ہو جائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث پاک ہے؟ حدیث پاک ہے تو بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کیا ہے؟
مفتی صاحب، حسان صاحب، مختصراً اس کا جواب، امت محمدیہ، یہ اس کا اطلاع کس؟
دیکھیے، امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت ہے امت دعوت، اور ایک ہے امت اجابت. امت دعوت وہ کہ جن تمام کی تمام جو لوگ ہیں حضور علیہ السلام کی وہ امت دعوت ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ یہود ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, امت دعوت کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے, اس کو قبول کر لیں. تو اس اعتبار سے یہ تمام کے تمام امت کے اندر آتے ہیں. اور امت اجابت وہ کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت دین کو قبول کر لیا, جن کو مسلمان کہا جاتا ہے,
اور جو فضائل ہے وہ امت اجابت کے لیے, جو فضائل جتنے بھی ہیں, اور انشاءاللہ ہماری نیت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جو فضائل اور ان کی بھی خصوصیات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ لذیذ کچھ گفتگو وہ کریں گے. دوسرا سوال وہ جمیل صاحب آپ کچھ اس پہ روشنی دے دیں گے, قرآن پاک میں جو یہ قرآن پاک کی ہے یا حدیث پاک ہے, قرآن پاک کی آیت ہے یو دل بھی کثیر ہوں ویاہدی بھی کثیرہ, جی سجا صاحب کچھ. اچھا سوال بھی ناظرین نے میرے اختیار میں دیا ہوا, مفتی نے کرام سے سوال ہے تو یہ آپ کی بھی مرضی تو میری بھی مرضی, جس سے پوچھو پھر.
اتفاق یہ ہے کہ آپ نے سوال کرنے سے پہلے ہی جواب دے دیا.
اچھا یہی جواب دے,
یو دل بھی کثیر ہوں ویاہدی بھی کثیرہ قرآن کی آیت,
قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کا کچھ مفہوم مگر
یہی ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب تک آپ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب تھا وہ تھا لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کر دینا, تو جس انداز میں قرآن کے احکام کو سیکھنے کا حکم ہے, قرآن فہمی جس کو کہا جاتا ہے کہ جو احادیث طیبہ کے ذریعے, جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے طریقے کار کے مطابق, جو تابعین کے طریقے کار ہے, جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے مطابق ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے مطابق ہے, اس کے مطابق اگر کوئی چلے گا تو وہ یہدی بھی کثیرہ کے تحت آئے گا, اور جو چلے گا کہ جس نے ڈاکٹری کی ہے, جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں, جو انجینئر بنا ہوا ہے اور جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر جب وہ قرآن کی طرف آتا ہے تو یدل بھی کثیرہ, یہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور وہ پھر ضال اور مدل بنتا ہے. فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے کے ذریعے کوئی بات کہی تو وہ جہنم کے اندر ہے, اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بیان کیا گیا, وعید بیان کی گئی, اگرچہ کہ وہ بات ٹھیک کہے. ٹھیک کہنے کے باوجود بھی حکم یہ ہے کہ ہم نے وہ قرآن کی تفسیر کرنی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو, جو ان کے صحابہ کی تعلیمات کے مطابق ہوں, ورنہ پھر گمراہی کے راستے اس کے ذریعے سے کھلتے چلے.
مسلم شریف میں جو فرمایا گا نا ایاکم و ایاہم, جی لا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال علیہ السلام, اس طرح کے لوگوں سے دور رہنے کا احادیث کریمہ میں مانا.
بظاہر قرآن بھی پڑھیں اور قرآن, وہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کے سامنے وہ گمراہ کن لوگ جو آئے تھے اور کہتے ہیں ہم دو آیتیں سننے آئے ہیں, ان کے شاگردوں نے کہا حضور سن لیتے کیا تھا, دو آیتیں ہی تو سنا رہے ہیں, کہا نہیں پتہ تھا جب ان کا کہ ان کے نظریے ان کے عقیدے یہ درست نہیں ہے تو میں ایسے سے قرآن کیوں سو, حالانکہ وہ عالم تھے, وہ ہماری تعلیم کے لیے, عوام کی تعلیم کے لیے. تو اس لیے قرآن بھی کس سے سیکھنا ہے اور سمجھنا کس سے ہے یہ ضرور علماء حق علماء اہل سنت آپ کے پاس. الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے, اور قبلہ استاد محترم شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم قادری صاحب ان کی تفسیر سیرات الجنان جو کہ بڑی عام فہم انداز میں یہ تفسیر ہے, یہ آپ اپنے پاس رکھیے, موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور انشاءاللہ قرآن پاک آپ وہ سیکھتے اور سمجھتے جائیں گے, اور بڑی آسان اور سہل انداز میں, آسان انداز میں انشاءاللہ وہ آپ سمجھ پائیں گے. تو ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مشہور غلط فہمی.
دین اسلام پر مجھے یا رب,
جی جمیل صاحب آپ کے ذمہ تھی آج غلط فہمی بیان کرنا,
آپ کی طرف سے مجھے ہی.
چلے ماشاءاللہ بیان کریں پھر.
ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں نا ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ علم دین سے آج کل بہت زیادہ دوری ہوتی جا رہی ہے, اور اسی دوری کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں. تو ان میں سے ایک غلط فہمی جو آج کل بالخصوص لاک ڈاؤن میں طلاقوں کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے, ان طلاقوں کے اندر بھی پھر ایک مسئلہ بالخصوص آج کل یہ سامنے آ رہا ہے کہ عورت کو جس وقت طلاق دی گئی تھی تو وہ اس وقت حمل سے تھی, امید سے تھی. اس حوالے سے جب خاندان کے چند افراد بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے یہ بات اور غلط فہمی آ کر اس مسئلے کو تھوڑا سا مشکل بنا دیتی ہے کہ اس حالت میں طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. حالانکہ ہم قرآن پاک کی واضح آیت اس حوالے سے بالکل پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں. 28واں پارہ ہے سورہ طلاق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق سے متعلقہ بنیادی احکامات کا اس میں ذکر فرمایا ہے, اور انہی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, مختلف عورتوں کی عدت کا بیان فرما رہا ہے. اور سورہ طلاق ہے, طلاق کے بعد عورت کو عدت میں ہونا بیٹھنا ہوتا ہے, عدت کے احکام اس پہ لاگو ہوتے ہیں. تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی عدت بیان فرمائی کہ عام طور پہ جن کو ماہواری کا سلسلہ رک جاتا ہے یا شروع نہیں ہوتا یا عارضی طور پہ رک جاتا ہے, تو ان میں سے ایک وصف عورت میں ہے کہ جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عورت کا عدت کا بیان فرمایا, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ وہ عورتیں کہ جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنی بچوں کی پیدائش سے فارغ ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ طلاق کی 4th آیت میں ایسی عورتوں کی عدت بیان فرما رہا ہے کہ جو امید سے ہیں اور ان کو طلاق ہو گئی ہے. تو اب یہ ہمارے مسلمانوں کو قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جس چیز کو قرآن واضح طور پہ بیان فرما رہا ہے اس میں عوام آ کے یوں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی. حالانکہ اس حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے, اور ہونے کے بعد اب اس کی قرآن عدت بیان فرما رہا ہے. تو ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں, قرآن پڑھیں, اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ سراۃ الجنان سے اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں. تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے سے, علماء سے رابطہ رکھنے سے غلط فہمیاں دور ہوتی چلے جائیں گی, اور اس طرح کی غلط فہمیاں انشاءاللہ جب دور ہوں گی علم دین سے ہمارا سینہ روشن و منور ہوگا.
کئی ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور جس کی وجہ سے پھر ان کو وہیں سے ہی پوچھیں جو ان کے اہل ہوتے ہیں. قبلہ سجاد صاحب, یہ سوالات بھی ہیں کچھ. آپ نے درس نظامی کس سال میں مکمل کیا ہے؟
2003 میں.
ماشاء اللہ. مفتی احسان صاحب, آپ نے درس نظامی
2005 میں.
2005 میں. اور میں نے
2005 میں.
اچھا, میں نے 2005 میں. ماجد صاحب
2003 میں.
2003 میں. آپ نے؟
یہ دونوں ہم سے سینئر درجے میں تھے, اگلے درجے میں. ان کے بعد پھر ہمارا,
ہم آپ دونوں سے جونیئر ہیں, یعنی آپ بیچ میں ہیں. دو سینئر اور دو جونیئر.
تو آپ یہ 2003 میں, آپ 2005 میں, میں 2004 میں فارغ.
اچھا, 2004 میں درمیانی رہا آپ نے.
اور جو جامعۃ المدینہ تھا اس کے حوالے سے فارغ ہونے میں جو درجات فارغ ہوتے رہے تھے, تو تیسرا درجہ ہمارا تھا جو فارغ التحصیل.
ماشاء اللہ, یہ کافی عرصہ, یعنی اس انداز سے. اور دارالافتاء میں بھی تقریباً 15 سال سے زائد عرصہ ہو گیا آپ کو. ماشاء اللہ, تقریباً 17 سال. 2005 سے حضرت 4 سے شاید ہوں گے. 2005 میں تو
ہم تھے دونوں.
2005 کے دسمبر میں,
جی, 6 کی ابتدا میں تھے تقریباً.
6 کے ابتدا میں. کیسی تاریخیں یاد کی ہوئی ماشاء اللہ. یہ اللہ برکتیں عطا فرمائے, آپ کے اقبال بلند فرمائے. اور ایک اور ایک سیگمنٹ ہے, پچھلی مرتبہ بھی رہ گیا تھا, پھر مفتی صاحب آج پھر کتاب لے کے آئیں, کہیں رہ نہ جائے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, ایک کتاب کا تعارف.
دین اسلام پر مجھے یا رب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت تک ان کے دین کی 40 حدیثیں پہنچائی, دین کے معاملات کی 40 حدیثوں کو ان تک پہنچایا, تو اس کے لیے مختلف بشارتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو قیامت کے دن فقہا اور علماء کے زمرے میں, ان کے گروہ کے اندر اٹھائے گا. ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ ایسے کو فقیہ اور عالم بنا کر اٹھائے گا. ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت ایسے شخص کے لیے کہ جس نے 40 حدیثیں میری امت کی ان تک پہنچائی ہیں, میری امت کے معاملے کی ان تک پہنچائی ہیں, تو میں اس کا شفیع ہوں گا اور میں اس کا گواہی نہیں اس کے ایمان کے لیے گواہی دینے والا ہوں گا. اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص سے کل بروز قیامت کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا. چالیس حدیثیں جو دین کے معاملے سے تعلق رکھتی ہیں کسی بھی طرح کی, وہ بھلے اس کو یاد نہیں ہے, من حفیظہ کا مطلب ہے کہ جو امت تک پہنچا دے, لکھ کر پہنچا دے, زبانی پہنچا دے, تو اس طرح اگر چالیس حدیثیں وہ پہنچاتا ہے تو اس کو یہ فضیلتیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی. اس ان فضیلتوں کو دیکھ کر اور ان فضیلتوں کو سن کر علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, ابتدا سے یعنی شروع کے علماء سے لے کر اب تک کثیر علماء نے اس حوالے سے چالیس چالیس حدیثوں کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک قدیم بزرگوں میں سے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے ہیں, انہوں نے, امام ابو بکر العجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, امام حاکم نے, امام بیہقی نے, امام دارقطنی نے, اس طرح کے بڑے بڑے علماء نے چالیس حدیثوں کے اوپر کتابیں یہ لکھیں, حتیٰ کہ چلتا رہا سلسلہ. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے, اس یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ تعظیم کا سجدہ بھی نہیں کر سکتے. اس کے اوپر آپ نے ایک رسالہ لکھا الزبدۃ الزکیہ, اور اس میں آپ نے چالیس حدیثیں اس بات پر جمع کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی حلال نہیں تھا, اور جو تعظیم کا سجدہ ہے وہ ہماری شریعت کے اندر یہ بھی حرام ہے. اس پر چالیس حدیثیں لکھی. اور اس کے علاوہ جیسے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے ضیاء درود و سلام کے نام سے رسالہ لکھا, اور درود و سلام کے اوپر چالیس حدیثیں آپ نے اس رسالے کے اندر جمع فرمائی. ان تمام, ان کو عمومی طور پہ اربعین عربی کے اندر کہا جاتا ہے, ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس کتاب کو سب سے بڑھ کر شہرت عطا فرمائی, سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے قبول عطا فرمایا, وہ مقبول ہوئی, وہ امام محی الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاربعین النوویہ ہے. اربعین جب بھی کہا جاتا ہے تو عام طور پہ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ ذہن فوری طور پر یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاربعین کی طرف جاتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سے پہلے والے علماء کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اس کی مختلف اربعین جمع کی, کسی نے زہد و تقویٰ کے اوپر چالیس حدیثیں جمع کیں, کسی نے جہاد کے موضوع پر چالیس حدیثیں جمع کیں, کسی نے مختلف احکام کے اوپر چالیس حدیثیں جمع کیں. امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام میں سے چالیس حدیثیں وہ جمع کی ہیں کہ جو دین کے بنیادی اصولوں کے اوپر مشتمل ہیں. جیسے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, جس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ام الاحادیث, تمام حدیثوں کی بنیاد اور اصل یہی حدیث مبارکہ ہے. اس کے بعد آپ نے حدیث جبریل ذکر کی, اس طرح آپ نے چالیس حدیثیں لکھی, پھر اس کے اوپر مزید دو حدیثوں کا اضافہ کر کے آپ نے بیالیس احادیث کے اوپر یہ کتاب لکھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی, اور خود امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان چالیس حدیثوں کی شرح لکھی. پھر اس کے بعد مسلسل علماء کرام, بڑے بڑے جید علماء اس کتاب کی شرح لکھتے رہے. اردو زبان کے اندر بھی علماء اہل سنت نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس کی تشریح اور توضیح یہ لکھی ہے, وضاحت کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان حدیثوں کو پڑھے بھی, اور ممکن ہو تو ان میں سے جو چھوٹی مختصر احادیث ہیں یعنی الفاظ کے اعتبار سے مختصر, ان تمام کو یاد بھی کر لیں, تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کے اندر جو زندگی کے بنیادی اصول ہیں, بنیادی باتیں ہیں, اس اعتبار سے یہ رہنمائی بھی ہماری کرتی رہے.
ماشاء اللہ, آپ نے تو ایک کتاب کیا درجن کتابوں کا کچھ خلاصہ تعارف فرما دیا ہے. تو مختصراً جو ایک آپ نے امیر علیہ سنت کا رسالہ اگر عام عوام کے لیے کہیں کہ وہ چالیس کو پڑھنا چاہے ایک عام, تو اس کے اندر کیا کریں؟
دیکھیں چالیس کے اعتبار سے بہت ساری حد کتابیں ہیں,
ٹھیک ہے.
امیر علیہ سنت کا جو یہ رسالہ ہے یہ عام طور یہ ہے درود و سلام کے اعتبار سے,
ٹھیک ہے.
درود و سلام کے اوپر مشتمل چالیس حدیثیں ذکر کی ہیں, ورنہ اس اعتبار سے جو کمال ہے, ویسے تو سبھی کا کمال ہے جس نے کمال لکھا ہے, سب کو اللہ برکت عطا فرمائے. عاشق رسول, مشہور عاشق رسول امام یوسف بن اسماعیل نبہان, یعنی یہ ایسی شخصیت تھی کہ جن کی قبر پہ الحمدللہ مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے.
اور آپ نے بتایا بھی کہ ایسا
ذوق ہے, یعنی بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ واقعی میں کسی عاشق رسول کی قبر موجود ہوں. خود جب انہوں نے کتاب لکھی تھی جواہر البحار کے نام سے, جس میں انہوں نے پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل کتابوں سے مختلف باتیں جمع کی. جواہر البحار یعنی سمندروں کے موتی اس میں انہوں نے جمع کر دیے. اس کو لکھنے کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اب آپ کے بغیر نہیں رہا جاتا, اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے کتاب لکھی ہے الاربعینیات. آپ نے 40 موضوعات پر 40 حدیثیں جمع کی ہیں, 40 حدیثیں جمع کی ہیں, اور اس میں اکثر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں سے تعلق رکھتی.
ماشاءاللہ. منشان کے ناظرین, یہ بہت اہم پیغام ہے, اور چلے جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے. الحمدللہ مقتدر المدینہ نے آپ کو ایک عام فہم رسالوں کی صورت میں منتخب احادیث بھی ہے نا, عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی ایک کتاب جو عام لوگوں تک پہنچنے کے لیے,
جواہر الحدیث کے نام سے ان کی کتاب ہے, اور انوار الحدیث کے نام سے کتاب ہے
جلال الدین صاحب علیہ رحمہ کی. تو یہ آپ کچھ کتابیں, آپ امیر السنت کے رسائل ہی لے لیں, آپ 40 کم از کم ہر مسلمان کے دل کے اندر سینے میں اور یہ 40 حدیثیں یاد بھی ہو جائیں, اور وہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے. کیا ہے وہ جن کو جو یاد کرے اور اسے پہنچائے, اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے.
ایک حدیث پر ہے
وہ تو ایک حدیث پر ہے. حضور اسلام کا ایک فرمان بھی اگر آپ اس طریقے سے یاد کریں, آگے پہنچائیں, تو اس کے اوپر دعا ملی اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. انشاءاللہ دنیا میں بھی چہرہ تر و تازہ ہوگا, قبر میں بھی ہوگا, اور حشر میں بھی انشاءاللہ ہوگا, اور نبی پاک علیہ السلام کا وہ قرب انشاءاللہ نصیب ہوگا. بہت سی آپ کی کالز, بہت سے آپ کے ایس ایم ایس جن کے ہم جواب نہیں دے پائے, اس کی میں بہت معذرت چاہتا ہوں. بالکل آخری ایک پیغام مفتی سجاد صاحب سے لوں گا, کیا ارشاد فرماتے ہیں, اس کے بعد سلسلے کا اختتام.
آج کے سلسلے کا پیغام یہی ہے کہ دین اسلام ایک جو اس کی خصوصیات ہیں, ہر مسلمان کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے, اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو دین تمام ادیان سے, یعنی امم سابقہ کے اعتبار سے دیکھیں, احکام کے اعتبار سے بہت آسان ہے, دین فطرت ہے, یعنی ہماری گھٹی کے اندر ہی گویا کہ یہ بات ہے کہ اگر ہم دین اسلام پر عمل کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور پھر اس کے اوپر جو فضائل, جو برکات اور جو ثواب ہمیں عطا فرمایا گیا وہ یہی ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین بھی ہے, اگر اس پر عمل کریں گے تو اس کا راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے.
ماشاءاللہ. جی ماجد صاحب کیا کہیں گے, آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں.
جی بالکل, جیسا کہ حضرت نے فرما بھی دیا کہ دین اسلام کے خصوصیات کے حوالے سے ہماری بات ہوئی, اور خاص طور پر جو ہماری جو گفتگو آج کے سلسلے میں رہی وہ یہی ہے کہ دین اسلام مشکل دین نہیں ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ لوگ جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سال ہو گیا, دو سال ہو گئے, تین سال ہو گئے, چار سال گزر گئے, پانچ سال گزر گئے, کاروبار کا ایک ہی طریقہ ہے, اسی طریقے کے اوپر کر رہے ہیں. اب جب پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی میں یہ جو کاروبار کر رہا ہوں, یہ طریقہ کار میرا درست ہے یا نہیں, اب پتہ چلتا ہے کہ وہ تو شریعت کے خلاف تھا. اب جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو پوری مارکیٹ ہی وہی کر رہی ہوتی ہے, اب یہ کہتا ہے کہ اب میں مارکیٹ میں جا کے کیسے کام کر سکتا ہوں. تو ظاہر ہے یہی بتایا جائے گا, جیسے ایک آیت کے ضمن میں مفتی حسان صاحب نے بھی فرمایا کہ یہی قرآن مجید ہے, یہی احادیث طیبہ ہیں, ہم جب ان کو ٹھیک طریقے سے سمجھتے ہیں تو ہم ٹھیک راستے پر چلتے ہیں, کوئی دشواری نہیں آتی, کوئی پریشانی نہیں آتی. مگر جب ہم ٹھیک طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں یا ایسے لوگوں سے پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, دین کا مسئلہ ہم وکیل سے پوچھتے ہیں, دین کا مسئلہ ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں, دین کا مسئلہ ہم انجینئر سے پوچھتے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین اسلام ہے کیا, بس اس نے کچھ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں وہ مسئلہ بتا دیتا ہے. اس کے پیچھے چل کر ہم عمل کر لیتے ہیں, سالوں گزر جاتے ہیں, اب جب پوچھنے کے لیے آتے ہیں اس شخص سے جس سے پوچھنا چاہیے تھا, اولاً جس کے پاس آنا چاہیے تھا, اب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں یہ تو طریقہ کار درست نہیں,
اب ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے,
اب ہم کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل بات ہے,
کیسے ہم ناظرین کتنی گفتگو بھی کی جائے بہت وسیع ٹاپک ہے. اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی